الضلال نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین اجلاس قابل احترام علماء کرام انجمن سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں میں زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے شہر شادن لن میں مذہبی گفتگو کی غرض سے حاضر ہوا ہوں میری آمد کی غرض اور مقصد مدح اصحاب رسول ہے اور فضائل اصحاب پیغمبر ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی تشریف آوری کی غرض بھی یہی ہوگی جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا دو عالم امام الکونین سید الاولین والآخرین سرتاج الرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آج دفن ہے جسے روضہ نبوی گنبد خضرا کے مقدس نام سے دنیا اسلام میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. آپ کی یہ جائے مدفن, آپ کا روضہ اقدس, درجات کے لحاظ سے کمالات کے لحاظ سے فضائل و مناقب کے لحاظ سے اتنا بلند ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں, اللہ کی پوری کائنات میں کوئی اور خطہ اتنا اعلی اور اتنا بالا و بلند نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا تقریباً اس مسئلہ میں اتفاق ہے. کیا آپ کا روضہ اقدس فضائل و درجات کے لحاظ سے عام جہانوں میں, عالمین میں, زمین و آسمان میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والا خطہ ہے؟ اور یہ کیوں؟ رب العالمین نے اپنی آخری اور لاریب کتاب میں ایک اصول پیش کیا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. جہاں سے تمہارا خمیر لیا گیا ہے وہی تمہیں دفن کیا جائے گا اور قیامت سے پہلے اسی مقام سے اٹھایا جائے گا. اس آیت نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جہاں آج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, وہ جگہ دنیا میں ہر مقام سے اعلی ہے, اس لیے کہ آپ کا خمیر اسی جگہ سے لیا گیا ہے. آپ کے جسد اطہر کی مٹی, جسد اطہر کی مٹی یہیں سے لی گئی ہے. اور اس بات پر بھی دنیا اسلام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ماں سوا اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اونچے, اعلی, افضل, اطیب ازتا عالم ہے. جب آقا کا خمیر اسی جگہ سے لیا گیا جہاں آج آپ دفن ہیں, تو یہ حقیقت بھی ماننا ہوگی کہ آپ کی یہ جائے مدفن اللہ کی پوری کائنات میں سب سے اونچی جگہ, اعلی جگہ, افضل جگہ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جہاں یہ ایمان ہے کہ نبی کا روضہ, پیغمبر کی جائے مدفن سب جگہوں سے اعلی جگہ ہے, وہاں یہ ایمان بھی ہے اور ہونا چاہیے کہ جو فرد, جو جماعت, جو گروہ آپ کے روضہ اقدس کو, جنت کا اعلی مقام نہ مانے, اس کو بہشت کا حصہ نہ مانے, اس خطے کو مقدس مطہر اور منزہ نہ مانتا ہو, بلکہ اس کے برعکس عقیدہ یہ رکھ لے, معاذ اللہ, علیعیاذ باللہ, علیعیاذ باللہ, کوئی فرد, کوئی جماعت, کوئی گروہ, کوئی ٹولہ اگر یہ خیال رکھ لے کہ نبی کا روضہ, نبی کی جائے مدفن جنت کا حصہ نہیں بلکہ جہنم کا حصہ ہے, تو یہ فرد, یہ جماعت, یہ گروہ نعرے لا شک قطعاً یقیناً خارج از اسلام اور کرہ ارض کا بدترین کافر ہے.
بے شک, بے شک,
آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟
عقیدہ
سب کا یا کسی ایک کا؟ سب کا یہی عقیدہ ہے. جن کا یہ عقیدہ ہو اور میری یہ بات انہیں سمجھ آئی ہو, وہ ہاتھ کھڑا کر کے تائید. تو پھر اب یہ درخواست ہے مزید کہ جن کا ایمان یہ ہے جو میں نے عرض کیا وہ نہ بولیں, اور جن کا یہ ایمان نہ ہو وہ بولتے رہیں. ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے.
میں زیادتی کر رہا ہوں. جن کا ایمان اور عقیدہ یہ ہو جو میں نے عرض کیے اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیے, وہ خاموشی کے ساتھ بات سنیں تاکہ میں آگے اس کی وضاحت کر سکوں. اور جن کا ایمان عقیدہ یہ نہ ہو آپ اپنے پڑوسی کو دیکھتے رہیں کہ جو بول رہا ہو سمجھیں کہ اس کا شاید یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہو، وہ آپ کے نوٹس میں رہنا چاہیے کہ وہ کون ہے. نبی کا روزہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اعلی مقام ہے، افضل مقام ہے، اطیب اور ازکا مقام ہے. اس مقام کو جنت کا حصہ ماننا ایمان ہے اور اسے جنت نہ ماننا بولیے نا
کفر ہے.
اس کو جنت کا حصہ ماننا
ایمان
ہے اور اسے جنت کا حصہ نہ ماننا
کفر ہے.
مزید یہ کہ اسے جہنم کا حصہ مان لیا جائے، حاضر اللہ، تو جس جماعت، جس فرد یا جس بھی گروہ کا یہ ایمان ہوگا کہ نبی کا روزہ جنت کا حصہ نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ جہنم کا حصہ ہے، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ ٹولہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟
ہوگا.
آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے اس گروہ، اس ٹولے، اس جماعت کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے. صرف واعظ میں، تقریر میں کافر کہہ کے خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو آئینی طور پر حکومت سے کافر تسلیم کرانے کے لیے کوئی جدوجہد کرنی چاہیے؟ جدوجہد کرنی چاہیے. اس جدوجہد کے راستے میں اگر کچھ رکاوٹیں ہوں تو ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے یا وہ رکاوٹیں قبول کر لی جائیں؟ بلند آواز سے، اونچی آواز سے، دور کیا جائے. میں آپ کو اپنے مذہبی جذبات سے مطلع کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں پاکستان کا ایسا کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی لا قبول نہیں کرتا، نہیں ماننا چاہتا جو مجھے دین بیان کرنے سے روکتا ہو. آپ کی رائے کیا ہے کہ ایسا قانون مان لیا جائے جو دین بیان کرنے سے روکتا ہو وہ مان لیا جائے؟ ایسے ضابطے کا احترام کیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں نا جی قانون کا احترام، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی قانون کا احترام کیا جائے. احترام اس قانون کا جو قرآن کا مخالف نہ ہو، احترام اس قانون کا جو پیغمبر کا مخالف نہ ہو، احترام اس قانون کا جو دین بیان کرنے سے نہ روکتا ہو، اس کا احترام تو ہوگا. لیکن اگر کوئی ضابطہ، کوئی دفاع آئین اور قانون کا دین بیان کرنے سے روکتا ہو تو اس کا احترام کرنا گناہ ہے اور اس ضابطے کو توڑنا فرض ہے. غلط قوانین کی پیروی نے نوکر شاہی یہاں تک آگے نکل گئی ہے کہ اس کے ہاں اللہ کا حکم بعد کی پوزیشن رکھتا ہے اور ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر کا حکم اللہ کے حکم سے پہلی پوزیشن رکھتا ہے. آج نوکر شاہی اس سٹیج پہ آ گئی ہے. اور یہ بات میں محض الزام کے طور پہ نہیں کر رہا، کل کی تازہ بات ہے، اسے لطیفہ کہہ لیجیے،
یا اسے ظلم عظیم کہہ لیجیے، کل کی تازہ بات، ترنڈا محمد پناہ ضلع رحیمیر خان میں میں تقریر کرنے کے لیے گیا اور رات کو آمد پور شرقیہ ضلع بہاول پور میں تقریر کرنی ہے. بہاول پور کا ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کہ یہاں اسے نہیں آنا چاہیے، داخلہ بند ہے. اس نے کاغذ دے کے ایس ایچ او کو ٹنڈا محمد پناہ بھیج دیا. چھوڑ کے بعد تقریر تھی، میں تقریر ختم کر چکا ہوں، ابھی مکان میں آ کے بیٹھے ہی ہیں کہ دوستوں نے بتلایا جی پولیس آ گئی. داخلہ بندی کے کاغذ لے رہے ہیں کہ بہاول پور میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، جبکہ میں عزم کر چکا تھا کہ میں داخل ہوں گا. خیر، جماعت کھڑی ہو گئی اثر کی. ایس ایچ او صاحب جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے شامل ہو گئے.
ماشاء اللہ.
ہمارے ساتھیوں نے میری گاڑی کو مجھے سوار کیے بغیر شہر کی طرف دوڑا لیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ایس ایچ او کے ساتھ آنے والا اس کا ایک سپاہی کہتا ہے چودھری صاحب مولوی صاحب گئے. بس یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا، چودھری صاحب نے بھی نماز چھوڑی اور کار کے پیچھے نماز توڑ دی. ویگن کار کے پیچھے لگائی ہوئی، جہاں جا کے کار پکڑی انہوں نے کہا جی کار تو اسی کی ہے لیکن وہ نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ گیا. اگر آپ اس فن میں ماہر ہیں تو ہم بھی اس فن کے ماہر ہیں.
تکبیر.
وہ تو گیا، اس میں کچھ نہیں ہے، گاڑی خالی. ساری رات آمد پور شرقیہ کی ناکہ بندی پولیس نے کی. میں شہر میں داخل ہو کے تقریر کر کے وہاں سے بڑے آرام کے ساتھ صبح سفر کر کے آپ کے سامنے اب حاضر ہوں.
ماشاء اللہ.
اور ایک لطیفے کی بات اور، آپ بتلائیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر کے فیصلے کو اور اس کے آرڈر کو نوکر شاہی نے پولیس نے مقدم نہیں سمجھا اللہ کے حکم سے؟ نماز توڑی ہے یا نہیں توڑی؟
توڑی.
بتلائے نا،
توڑی ہے.
نماز پڑھنا اللہ کا حکم نہیں تھا؟ نماز میں اللہ کے سامنے حاضری نہیں تھی؟
جی.
لیکن ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کو تھانے دار زیادہ وقت دے رہا ہے اور اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال رہا ہے. تم بتلاؤ کہ یزیدی فوج اور اس فوج میں کیا فرق ہے؟ یزیدی فوج اور اس پولیس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ابن علی سے کہتے تھے ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹی کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے. اور آج کا ایک ملازم اور اہلکار بھی یہی کہے کہ میرے پیٹ کا اور میری ملازمت کا مسئلہ ہے تو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نماز توڑ دی، اس لیے کہ شاید میں تعمیر کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہ کامیاب
نہ ہو سکا.
اسے آپ لطیفہ کہہ لیں یا ظلم عظیم کہہ لیں.
ظلم عظیم.
اور ایک لطیفہ اور، آمن پر سرکیہ پہنچے تو ایک مولوی، اور مولوی بریلوی یا اہل حدیث یا شیعہ نہیں،
دیوبندی.
قیامت علمان والحفیظ، ہم آج کس دور میں آ گئے؟ وہ میرے جانے سے پہلے قسم کھا چکا ہے کہ اگر حق نواز یہاں تقریر کر گیا تو میری بیوی کو طلاق. وہ ظالم یہ کوئی بات کہنے کی علاقے کے لوگ اس کو مولوی نہیں کہتے، مدھان کہتے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس کی شخصیت کا. میری بیوی کو طلاق اگر تقریر کر کے، میں داخل ہوا تقریر کی، تقریر کے دوران لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے، مولوی بیوی گئی، بیوی گئی، بیوی گئی. میں حیران تھا یہ بیوی گئی، بیوی گئی، یہ کیا، یہ کیا قیامت آ گئی، بیوی گئی، بیوی گئی. حلالے کا انتظام کرو، حلالے کا انتظام کرو، یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے. یہ قیامت ہے، قیامت کی نشانی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی اس دیوبندی کو کیا تکلیف ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟
بالکل.
موقف ایک، مسلک ایک، عقیدہ ایک، نظریہ ایک، سوچ ایک، فکر ایک، اسے کیا تکلیف ہے؟ یہ تو میں بتلانے سے قاصر ہوں کہ اس کو کیا تکلیف ہے. بہرحال میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنا دی کہ ایسے ایسے لطائف بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کوئی ایک مجبوری نہیں ہے. آج کے دور میں آواز حق بلند کرنے کی کوئی ایک مجبوری نہیں ہے، ڈی سی او مجبوری ہے، سینکڑوں مشکلات، اور ان مشکلات سے گزر کر ہم آپ تک صدائے حق پہنچا رہے ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے. تو میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ نبی کے روزے کو جنت ماننا ایمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جائے مدفن کو جنت کے بھی اعلی مقامات میں سے اعلی مقام ماننا. اور اگر کوئی شخص اس مقام کو جنت کا حصہ نہ مانے، پکے ہو؟
پکے.
جی
پکے.
بات ذہن میں اتر رہی ہے
انشاءاللہ.
اگر کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس کو جنت ماننے کے بجائے معاذ اللہ نقل کفر، کفر نواشد، جہنم کا حصہ مانتا ہو، تو اسے مجھے کافر سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس کے کفر کو ملک کے گوشے گوشے میں تش تش بام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایسی جماعت، ایسے گروہ، ایسے افراد کے لیے آئینی طور پر حکومت سے یہ فیصلہ کہ وہ انہیں کافر تصور کرے، تسلیم کرے، یہ اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. آپ توجہ کیجیے، گروہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس کو جنت کا حصہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ آپ کو خود بخود آگے چل کے سمجھ آ جاتا ہے. توجہ کیجیے، میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ جنت میں جنتی داخل ہوتے ہیں، جنت میں جہنمی نہیں جا سکتا، اور جہنم میں جہنمی داخل ہوتے ہیں، جہنم میں جنتی نہیں جا سکتا. یہ اٹل فیصلہ ہے خالق کا. قطعی پوری طرح توجہ نہیں کریں گے، جو ابو بکر اور عمر کو جنتی نہیں مان رہا وہ دوسرے لفظوں میں نبی کے روزے کو جنت کا حصہ نہیں مان رہا. اگر وہ روزے کو جنت مانتا، ابو بکر کو جنتی مان لیتا، روزے کو جنت مانتا، عمر کو جنتی مان لیتا، اور اگر ابو بکر عمر کو جنتی مانتا ان پہ کبھی لعنت نہ بھیجتا، ان پہ کبھی تبرع نہ کرتا، ان کو کبھی گالی نہ دیتا، ان کی کبھی غیبت نہ کرتا، ان کا کبھی گلا نہ کرتا. جو شخص ابو بکر کی غیبت کر رہا ہے، جو شخص عمر کا گلا کر رہا ہے، جو فرد جو جماعت ابو بکر و عمر پہ لعنت بھیج رہی ہے، ان کو گالیاں دے رہی ہے، انہیں منافق کہہ رہی ہے، انہیں کافر کہہ رہی ہے، انہیں فدق کا غاصب کہہ رہی ہے، انہیں خلافت کا غاصب کہہ رہی ہے، انہیں دین کا دشمن کہہ رہی ہے، وہ جماعت ان دونوں کو جنتی نہیں مان رہی. اور جب جنتی نہیں مان رہی ہے تو پھر انہیں جنت میں جانا بھی نہیں چاہیے تھا. وہ ان کے جنتی ہونے کا انکار کرنے والا گروہ نبی کے روزے کے جنت ہونے کا انکار کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ اگر یہ دونوں جنتی نہیں تو جنت میں گئے کیوں؟ اگر یہ اس میں چلے گئے ہیں اور جنتی نہیں ہیں تو پھر نبی کا روزہ جنت نہیں بن سکتا. تو جس طبقے نے، جس جماعت نے، جس گروہ نے، جن افراد نے ابو بکر و عمر کو جہنمی کہا ہے، وہ دوسرے لفظوں میں نبی کے روزے کو جہنم کہہ رہے ہیں. ایسی افراد کے کفر میں، ایسی جماعت کے کفر میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو کافر کہنا، دجال کہنا، جہنمی کہنا، ابلیس کہنا، شیطان کہنا، دلہ کہنا، جہنمی کتا کہنا ایمان سمجھتا ہوں. اعلانیہ کہوں گا، چوک پہ کہوں گا، چوراہے پہ کہوں گا، عدالت میں کہوں گا، کچہری میں کہوں گا، ممبر پہ کہوں گا، محراب پہ کہوں گا. دنیا کی کوئی طاقت اس صدائے حق کو بلند کرنے سے مجھے باز نہیں رکھ سکتی. جو طاقت اس سچائی کو بیان کرنے سے میرے راستہ میں آئے گی، مٹ جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی. میں ارادہ لے کے، عزم لے کے، خیال لے کے، جرات لے کے میدان عمل میں اترا ہوں اور یہ ذہن لے کے آیا ہوں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. صدیق کے دشمنوں، عمر کے باقیوں، وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا. یہ نعرہ ہائی کورٹ میں لگے گا، یہ نعرہ سپریم کورٹ میں بلند ہوگا، انشاءاللہ بلند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، میں نے ملک کے مختلف حصوں میں سنی نوجوانوں سے یہ کہا ہے کہ جب تک میں صحابہ کی عزت اور آبرو کا آئینی تحفظ حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک میرے ذاتی نام کا نعرہ مت بلند کیجئے، ہم زندہ باد نہیں مردہ باد۔ میرے نام کا نعرہ مت لگائیے، نعرہ صدیق کی صداقت کا، نعرہ عمر کی عدالت کا، نعرہ عثمان کے حیا کا، نعرہ علی کی شجاعت کا، نعرہ صحابہ کی عفت اور تقدس کا۔ میں ان مقدس شخصیات کے پیروں کی خاک کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نوکر نے تو نوکری کرنی ہے، اسے زندہ باد کہنا کیا مانا؟ ملازم اپنی ڈیوٹی دے گا، وہ زندہ باد کیوں؟ ہم نوکر ہیں ابو بکر و عمر کے، ہم یہ نوکری دیں گے۔ حکومت میرا راہ تو روکتی ہے لیکن اس غلاظت کا راہ نہیں روکتی جو ایران سے پاکستان میں داخل ہو رہی ہے۔
ہائے ہائے ہائے،
حق الیقین نامی کتاب ایران سے چھپی، پاکستان میں آئی، ہزاروں کی تعداد میں آئی ہے، بک سٹالوں پر، کتب خانوں پر، لائبریریوں میں بکتی اور پڑھی جا رہی ہے۔ جس حق الیقین نے کائنات کا بدترین کافر، باقر مجلسی ملعون تحریر کرتا ہے، غلاظت بھری قلم سے تحریر کرتا ہے، نجس ہاتھوں سے تحریر کرتا ہے، کہ ایک دن علی بن ابی طالب کی ملاقات شیطان سے ہوئی اور علی نے شیطان سے کہا کہ ابلیس تجھ سے بڑا بے ایمان، تجھ سے بڑا جہنمی، اللہ کی پوری مخلوق، پوری کائنات میں اور کوئی نہیں۔ شیطان جواب میں کہتا ہے علی یہی مغالطہ مجھے تھا اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا کوئی بے ایمان نہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے، حق الیقین میں درج ہے، لکھنے والا باقر مجلسی ہے، میں نے نہیں لکھا، باقر مجلسی لکھنے والا اور ایران سے کتاب چھپ کے پاکستان میں آئی ہے، کہتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ علی یہ اسمو یہی مغالطہ مجھے بھی تھا، اور میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اللہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان دوسرا کوئی نہیں، سب سے بڑا جہنمی بے ایمان لعین تیری مخلوق میں میں ہوں۔ شیطان نے کہا، تو شیطان کہتا ہے کہ علی مجھے اللہ نے جواب دیا کہ تجھے مغالطہ ہے، میری مخلوق میں تجھ سے بڑے دو جہنمی ہیں، سنی وہ لمبی چادر تان کے سونے والے، او ملا میرا راستہ روکنے والے، اور دو کوڑیوں کے نوکر، اور نمبر ان دو کے بعد ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ پھر مجھے وہ دو دکھلا کہاں، اب کوئی یقین میں درج ہے۔ باقر مجلسی لکھتا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ دروغہ جہنم کے پاس جا اور اسے جا کے کہہ کہ تجھے جہنم کا وہ حصہ دکھائے جس میں تجھ سے بھی بڑے دو جہنمی جل رہے ہیں۔ آگے لکھے کہ پھر شیطان گیا دروغہ جہنم کے پاس، اللہ کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا کہ تو مجھے وہ دو آدمی دکھلا جو مجھ سے بھی بڑے جہنمی کمینے لعین ہیں۔ آگے مزید لکھے کہ پھر دروغہ جہنم اٹھا، شیطان کو ساتھ لیا اور جہنم کے اس حصے میں گیا جہاں شیطان سے بڑے دو جہنمی کمینے لعین جل رہے تھے۔ آگے شیطان کہتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ مجھ سے بڑے دو جہنمی جو جل رہے ہیں جہنم کے اس طبقے میں، اس میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ یہ کتاب تیرے ملک میں بک رہی ہے، میں نے نہیں چھاپی، تیرے ملک میں بکتی ہے، ایران سے آ کے بکتی ہے، اور کفر یہ رکھ رہی ہے کہ ابو بکر و عمر شیطان سے بھی معاذ اللہ بڑے جہنمی۔ اس شخص نے یہ لکھا اور جس نے اس کی کتاب کی اشاعت کی اور اس کو قبلہ اور کالا مارا، وہ چاہے کوئی جماعت ہو چاہے گروہ ہو، وہ جماعت وہ گروہ ہندو سے بھی بڑا کافر ہے، اس کے کفر میں ارتداد میں دجل میں بے حیائی میں بدینتی میں شروع کرنا بھی کفر ہے۔ ٹھہر گل مکمل کر لین دے، تم بتلاؤ کہ اس کفر کے خلاف نہ بولوں، تمہاری کیا رائے، بولنا چاہیے، درخواست کر کے جی، منت کر کے، احترام کے لفظ استعمال کر کے جی، صدیق کا دشمن صدیاں بیت گئی تجھے بھوکتے ہوئے، صدیاں بیت گئی، انشاءاللہ اگر میری رگوں میں لہو باقی رہا
اور سپاہ صاحب کے جیالے نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا تو میں تجھے لوہے کی لگام چڑھا کے چھوڑوں گا. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی نرمی نہیں اب, نہ میں کسی کی بات سننے کو اب تیار. آپ تیار ہیں؟ جس راہ سے ہمیں ہٹائے اس کی بات سن لے؟ نہیں سنتے. صدیق سے زیادہ پیاری انبیاء کے بعد ہمارے لیے کوئی اور ہستی نہیں ہے. آج وہ کتاب ملک میں تقسیم ہوتی ہو جس میں یہ درج ہو کہ ابو بکر عمر معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد شیطان سے بھی بڑا جہنمی ہے, اور میں لمبی چادر تان کے سو جاؤں. یہ تو میرے بھائی فارسی کتاب ہے. ظلم کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ صدیق و عمر کا دشمن تیری غفلت اور تیری نرمی دیکھ کر یہاں تک بربریت پہ اتر آیا کہ یہ کتاب چراغ مصطفی کے نام سے لاہور سے چھپی ہے اور آج سے 3 ماہ پہلے چھپی ہے. اس کے صفحہ 18 پر یہ کالا کافر, یہ جہنمی غلاظت بھرے قلم کے ساتھ لکھتا ہے, شیطان کے بعد اس کے مذہب کو سب سے پہلے قبول کرنے والا چیمپئن اول ابو بکر ہے. لانت کرنی ہے تو چستار کر دو جموں
بلانا,
شیو بلانا,
شیو
بلانا,
شیو
بلانا,
لانت
لانا,
شیو
بلانا. تم بچاؤ یہ کتابیں گورنمنٹ کی آنکھوں سے اور جلے, یہ تحریری حکومت کی آنکھوں سے اور جلے. اس کا راہ نہیں روکتے ہو, میرا راستہ روکتے ہو, میں تمہارے اس قانون پہ پیشاب کرتا ہوں جو مجھے صحابہ کی عظمت بیان کرنے سے روکتا ہوں. میں اس قانون کا احترام کروں گا جو مجھے دین بیان کرنے سے منع نہ کرے. جو قانون مجھے دین بیان کرنے سے منع کرے میں اس کا احترام نہیں کرتا. اور نوکر شاہی کو سن لینا چاہیے کہ اگر تم مجھے ہاتھ ڈالو گے تو آگ لگنے کی ذمہ داری تم پہ ہوگی, مجھ پہ نہیں ہوگی. عباسانی کے ساتھ ہاتھ ڈالنا مذاق نہیں ہے. یہ بھی بیماری میں چھوڑو, میرے حال توجہ کرو. آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچتی؟
پہنچ رہی
ہے جی,
پہنچ رہی ہے.
آواز پہنچ رہی ہے؟
پہنچ رہی ہے.
جن تک آواز پہنچتی ہے ہاتھ کھڑا کرو, پتا چلے.
نعرہ
تکبیر, آپ بتلائیں, آپ بتلائیں کہ اس کفر کو بیان نہ کروں,
کرنا چاہیے
اس کفر کے خلاف سنیت کو منظم نہ کروں,
کرنا چاہیے
اس کفر کے خلاف سنیت کو نہ جگاؤں,
کرنا چاہیے.
نبی کا روزہ جنت ہے یا جہنم؟ معاذ اللہ بتلائیے, بتلائیے جنت کا اعلیٰ مقام ہے یا نہیں؟ جو اس میں داخل ہوئے وہ کال اونچی آواز سے, جو اس میں سوئے وہ کال. صدیق تو کتنا اونچا ہے, صدیق تو کتنا بلند ہے, صدیق تو کتنا اعلیٰ ہے, صدیق تاریخ تو کتنا افضل ہے. آج سے 1400 سال پہلے صدیق کا جنازہ جنت کے دروازے پہ کھڑے, جنت کا در کھلتا ہے, عمر دیکھتا ہے ابو بکر جنت میں داخل ہو گیا, عثمان دیکھ رہا ہے ابو بکر جنت گئے, علی دیکھتا ہے ابو بکر جنت گیا, حسن و حسین دیکھتی ابو بکر جنت گئے, تمام صحابہ دیکھ رہی ابو بکر جنت میں داخل ہو گئے, اور 1400 صدیوں میں مفتی آیا تو دیکھ کے آیا کہ ابو بکر جنت میں, اگر سکالا آیا دیکھ کے آیا ابو بکر جنت میں, عالم آیا دیکھ کے آیا ابو بکر جنت میں, مجتہد آیا, امام آیا, مقتدا آیا دیکھ کے آیا ابو بکر جنت میں ہے. اب جو ابو بکر کو جنتی نہ مانے کائنات کا بدترین کافر ہے, جو جنتی مانے بہترین مومن ہے. آپ یہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, ابو بکر جنتی ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے, بلند آواز سے اور اونچی آواز سے اسے گالیاں پڑتی رہی, اس پہ تبرع جاری رہے, اس پہ پاکستان کا لٹکی لانت بھیجتا رہے, بلند آواز سے ہیرا منڈی کی طواف کی کوک سے جام لینے والا مادر پدر آزاد دار الامان کی پیداوار, آج ابو بکر کو جنتی کہنے کے بجائے جاہل بھی کہے اور پھر میرا راہ روک لے, میری زندگی پہ لعنت ہے, میں یہ تلسم توڑوں گا. ٹوٹنا چاہیے یا نہیں ٹوٹنا چاہیے؟ بلند آواز سے بولیے, ٹوٹنا چاہیے. انجمن سپاہِ صحابہ, سپاہِ صحابہ ولولوں کا نام ہے, سپاہِ صحابہ جرأت کا نام ہے, سپاہِ صحابہ شجاعت کا نام ہے, سپاہِ صحابہ بہادری کا نام ہے, سپاہِ صحابہ حب اصحاب رسول کا نام ہے, سپاہِ صحابہ کے ہزاروں کارکن, سپاہِ صحابہ کے سینکڑوں کارکن سر پہ سرخ ٹوپی پہن کر ایک تاریخ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, جس تاریخ کے سیلاب میں صحابہ کا دشمن تنکوں کی طرح بہ جائے گا اور پاک سرزمین اس سے پاک ہو جائے گی کہ آئندہ کوئی کتا, آئندہ کوئی خلافت کا کیڑا ابو بکر کو جہنمی نہ کہہ سکے, صدیق و عمر پہ تبرع نہ کر سکے. آج بھی آپ کے ملک میں مناظرہ حسنیہ کے نام سے غلیظ کتاب موجود ہے, جس کا مصنف مناظرہ حسنیہ کے نام سے ملک میں غلیظ کتاب موجود ہے, جو سرگودے سے چھپی, جس میں کالے کافر نے, کائنات کے بدترین کافر نے سنیوں کی چھاتی پہ مونگ ڈلتے ہوئے یہ تحریر کیا کہ عمر بن خطاب اور اس کے ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں. آزاد اللہ سنیا, معلوم نہیں تم کس غار میں سو گئے, یہ کفر تمہارے ملک میں چھپتا ہے, گورنمنٹ کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. ظلم اور یہ بے حیائی بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچ گئی تو گزشتہ جنوری کے آنگن ڈائجسٹ نے اصحاب رسول کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا. چنانچہ آنگن ڈائجسٹ کی ایک کنجری مصنفہ تحریر کرتی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی ایک بیٹی آج کا تھی جس نے ایک لڑکے سے معاشقہ قائم کیا. اللہ کیا قیامت آ گئی. ہاں 1400 سال بعد صحابہ کی بیٹیوں کو کھل گئی. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کافرہ یہ بھی لکھتی ہے کہ صرف معاویہ کی بیٹی کا یہ حال نہیں تھا بلکہ تمام صحابہ کی بیٹیاں اسی طرح یاد تلاش کیا کرتی تھی. آئے سنی بیٹا, آئے سنی مر جا, زمین پھٹے اور تو دفن ہو جا. مرضی کی بیٹی محفوظ ہے, لیڈر کی بیٹی محفوظ ہے, سیاستدان کی بیٹی محفوظ ہے, خطیب کی بیٹی محفوظ ہے, پیر کی بیٹی محفوظ ہے. یہاں صاحب آج ان کی بیٹیوں کو نابلوں تک میں لگا لایا گیا اور ان کے عاشق تلاش کیا جا رہے ہیں. اور یہ آنگن ڈائجسٹ تیرے ملک میں چھپے, لاہور سے چھپے, سنی اٹھ ساتھ دے. میں اس قسم کے کفر کو لوہے کی لگام پہنانا چاہتا ہوں. میرا راستہ روک کام نہ کر سکتا, دعا نہ کر سکتا تو مجھے گالیاں نہ دے. میرا راستہ روک, میں ڈال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں. صاحب کی عزت کے لیے, آبرو کے لیے, عصمت کے لیے, وقار کے لیے میں لہو کا آخری قطرہ تک بہا دوں گا. سنی بھائیوں, ایک اصول لے کر میدان میں آئے ہیں اس دنیا میں توجہ نہیں رہی. سنیو, ایک اصول لے کر سپاہ صحابہ میدان میں اتری ہے اس دنیا میں دو ہی تو ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے. اس دنیا میں پچھلے نو خدا دا واسطہ پا واسطہ پا واسطہ پا شریف نو گھنٹوں کے اس نو بول دیا تو جو کر سپاہ صحابہ یہ سوچ کر میدان میں آئی ہے اس دنیا میں دو ہی تو ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے, یا تخت جگہ آزاد